أعوذ بالله من شر الشيطان اللين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين النبي المؤيد والرسول المصدق المحمود الأحمد المصطفى الأمجد أبي القاسم محمد ثم الصلاة والسلام على الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا أصحابه المنتجبين أما بعد كما قال الإمام الحسين عليه السلام ألا ترون أن الحق لا يمل به وأن الباطل لا يتناعى صلى الله عليه وسلم میں آپ تمام حضرات کا شکر گزار ہوں کہ معروضات آپ حضرات سن رہے ہیں اور وقت نکال رہے ہیں. اب وقت ایسا آ چکا ہے ان مجالس کا کہ اب گفتگو کو پھیلانے کا وقت ختم ہو چکا ہے اور صرف جو گفتگو ہو چکی ہے اسی کو سمیٹنے کا وقت ہے. تو آپ کے سامنے عرض کیا گیا کہ ہمارے پاس جو کچھ بھی ہے وہ عزاداری ہے اور عزاداری ہمارے لیے نہایت ہی قیمتی سرمایہ ہے جو 1400 برس جس پر سرمایہ گزاری کی گئی ہے, جس پر وقت دیا گیا ہے اور جس کے لیے ہماری پوری قوم پورا سرمایہ ہمارا جو ہے اس پر لگا ہوا ہے, لہذا یہ ہمارے لیے نہایت ہی اہمیت کی حامل ہے. کیا صرف ہم ہی جانتے ہیں اس کی اہمیت کو یا اقوام عالم کو بھی خبر ہے کہ عزاداری نہایت ہی قیمتی سرمایہ ہے؟ آلمان کا ایک مفکر اور ایک دانشمند یہ کہتا ہے کہ اگر کربلا ہمارے پاس ہوتی تو برلن کے ہر چوراہے پر کربلا کے شہیدوں کے مجسمے نصب کر دیے جاتے اور ہر راہرو ان مجسموں کے سامنے سر تسلیم خم کرتا ہوا اور انہیں خراج عقیدت پیش کرتا ہوا آگے بڑھتا. جن دانش مندوں کو کربلا کی عظمتوں کا احساس اور عزاداری کی قیمت کا اندازہ تھا انہوں نے بھرپور خراج پیش کیا اور متوجہ کیا کہ یہ ان کے پاس سب سے بڑا قیمتی سرمایہ ہے. جب کبھی تشیع کے متعلق گفتگو ہوئی ہے تو اس میں یہی اعتراف ہمیشہ کیا گیا کہ تمام عالم اسلام میں مسلمانوں کو جو امتیاز حاصل ہے اور مسلمانوں میں جو شیعوں کو امتیاز حاصل ہے وہ عزاداری حسین ابن علی کی وجہ سے. کہ ان کا طرز فکر سب سے جدا ہے, ان کا نظریہ سب سے جدا ہے, یہ سب سے بہترین سوچ رکھنے والے لوگ ہیں, ان کا جذبہ سب سے پاکیزہ جذبہ ہے, ان کی فکر بھی پاک ہے, ان کا جذبہ بھی پاک ہے. یہ خلوص اور یہ جذبے, یہ فکر, یہ سوچ, یہ نظریہ آیا کہاں سے؟ وہاں تک پہنچنے کی لوگ کوشش کر رہے ہیں کہ آخر یہ چیز آئی کہاں سے ان کے یہاں. اب جو لوگ خود غرض تھے, جو لوگ دشمن تھے, جو لوگ یہ چاہتے تھے کہ ان سے یہ سرمایہ چھین لیں اور ان سے ان کی سرفرازی چھین لیں, ان سے ان کا امتیاز چھین لیں. کل میں نے آپ کے سامنے عرض کیا کہ جب حقیقی آزاداری برپا ہوتی ہے تو اس کے ذریعے سے کیسے نتائج اخذ کیے جاتے ہیں. جب آزاداری سچے معنوں میں حقیقی معنوں میں جب برپا ہوتی ہے تو پوری کائنات میں ہلچل پیدا کر دیتی ہے. ایک ایسا انقلاب برپا کر دیتی ہے کہ جس انقلاب کی نظیر 1400 برس کی تاریخ میں نہیں ملتی ہے. یہ آزاداری کے ذریعے سے حاصل ہوا, ورنہ شیعہ تو انقلاب سے پہلے بھی تھے. شیعہ تو دور صفوی سے تھے. صفویوں کے دور میں بھی شیعہ حکومت تھی. صفویوں نے بھی ترویج آزاداری میں بہت بڑا حصہ, بہت بڑا رول ادا کیا ہے. اس وقت جو ہندوستان میں آزاداری ہے ابھی لکھا ہوا ہے, ادیبوں نے لکھا ہے کہ ایرانی طرز کی آزاداری جو اس وقت پورے ہندوستان میں رائج ہے, یہ ایران سے دکن آئی اور دکن سے ہوتے ہوئے پورے ہندوستان کو پہنچی. یعنی صفوی دور کی کا طرز آزاداری, دکن میں قطب شاہیوں کی حکومت تھی, قطب شاہیوں کی حکومت تھی ہمارے شہر حیدرآباد دکن میں, ایک بہت بڑی شیعہ سلطنت تھی, بہت مستحکم شیعہ حکومت تھی جسے اورنگزیب نے ختم کیا. اس سے پہلے قطب شاہیوں کی ایک تاریخ رہی ہے اور قطب شاہیوں نے ہندوستان میں جدید طرز آزاداری قائم کی. آزاداری تو کی تاریخ تو 1400 برس کی ہے, لیکن قطب شاہیوں کی تاریخ تو 400 برس کی ہے. یعنی 400 برس پہلے جو آزاداری شروع ہوئی یہ صفوی دور حکمرانوں سے شروع ہوئی. اصفہان ان کا پائے تخت تھا اور حیدرآباد جو ہندوستان میں اس وقت ہے وہ کسی زمانے میں شیعوں کی سلطنت تھی اور اسے خاہر اصفہان کہا جاتا تھا. آج بھی حیدرآباد کو اصفہان کی بہن کہا جاتا ہے, یعنی یہ جڑواں بہنیں ایک ہی انداز اور ایک ہی دور میں ان کی تعمیر ہوئی ہے, ایک ہی نقشے پر ان کی تعمیر ہوئی ہے. اور وہاں سے جو بھی تعزیے نکلتے تھے بنتے تھے وہ تعزیے پہلے حیدرآباد آتے تھے. آج بھی اگر وہ تعزیوں کو آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو حیدرآباد کا سفر کر سکتے ہیں, کر کے آپ خود وہ تعزیے جو ایران میں بنے ہوئے تھے وہ حیدرآباد بھیجے گئے اور اسی کی کاپی پھر کی گئی. تو پھر چھوٹے چھوٹے علم کی شکل میں یہ جو ہے اس کی کاپی کی گئی اور اس طرح پورے ہندوستان میں پھیلایا گیا. لیکن اس کا اصل مرکز جو ہے وہ حیدرآباد تھا. لیکن سوال یہ ہے کہ اس وقت جو حکمرانوں کی سوچ تھی کہ آزاداری کو کی ترویج کی جائے, تو وہ اس ترویج آزاداری میں ان کا نظریہ کیا تھا؟ وہ چاہتے تھے کہ آزاداری پھیلے. کیوں پھیلے؟ تاکہ شیعہ کی تعداد بڑھے, افراد میں اضافہ ہو سکے, تاکہ حکمرانی کی جا سکے, حکومت کی جا سکے اور ہمارے مذہب میں لوگ داخل ہو سکیں. اس کے لیے انہوں نے تعزیے بنائے اور تعزیے بنا کر, یہ آپ تاریخ میں دیکھ سکتے ہیں, انہوں نے اور اب بھی اس کی مثالیں موجود ہیں کہ وہ تعزیے بنا کر انہوں نے ہندوؤں کے حوالے کیے. آج صرف آندھرا پردیش میں, یہ جو جدید آندھرا پردیش تھا اب تلنگانہ تقسیم ہوا ہے, آندھرا پردیش میں یہ لکھا گیا ہے کہ 11,000 آشور خانے آندھرا پردیش کی وہ اوقاف میں لکھے ہوئے. کتنے؟ 11,000. تو یہ اس کے پیچھے صفوی حکمرانوں کی ایک کوششیں تھی, اور اس طرح سے انہوں نے عزاداری کو پھیلایا. ٹھیک ہے, عزاداری تو پھیلی, لیکن عزاداری کا جو مقصد اور ہدف تھا اس مقصد و ہدف سے وہ خود آگاہ نہیں تھے. تو افراد تو بڑھے, تعداد تو بڑھی, لیکن عزاداری سے زیادہ تعزیہ داری ہو رہی تھی. تعزیہ داری میں غیر شیعہ بھی داخل ہو سکتا تھا, لہذا غیر شیعوں کو بھی انہوں نے تعزیہوں میں شریک کیا. اس لیے ایسے تعزیہ بنائے کہ جس کے ذریعے سے ہندو قوم بھی قریب آ سکے. تو چنانچہ کہ 11,000 عاشور خانے کس کے پاس ہیں؟ غیر مسلموں کے پاس ہیں. کچھ لوگ ان عاشور خانوں میں, عاشور خانہ وہاں کہا جاتا ہے حیدرآباد میں, عاشور خانہ کیوں کہا جاتا, عاشورا منایا جاتا, جس گھر میں عاشور خانہ منایا جاتا وہ گھر کو خانہ کہتے ہیں نا فارسی میں. عاشور خانہ یعنی جہاں عاشور منایا جاتا ہے, جہاں 10 دن عزا ہوتی ہے. اس 10 دن کی خاطر پوری عمارت تعمیر کی گئی تھی اور اس کے لیے باغ زمین وغیرہ وقف کیے گئے تھے. 10 دن کی عزاداری کے لیے پورے سال کا اناج اور پورے سال کا جو ہے سرمایہ وہ 10 دن خرچ کرنے کے لیے عاشور خانہ بنایا گیا. تو جن اس طرح سے اسے پھیلایا گیا تاکہ ہندو لوگ بھی عزاداری میں حصہ لے سکیں. تو محرم کو بعنوان تہوار منایا گیا اور محرم آتا تھا تو بادشاہ سلامت کے ساتھ ساتھ ہندو ہو کے مسلمان, شیعہ ہو کے سنی, سبھی اس جلوس عزا میں, اس عزاداری میں شریک ہو جایا کرتے تھے. اب یہ ہے کہ یہ جو رسم عزا ہے, یہ رسم عزا یعنی عزاداری کا ایک طریقہ ہے. یہ طریقہ, اب بحث یہ ہے کہ آیا رسم صحیح ہے یا غلط ہے. تو رسم اگر مقصد کے ساتھ ہو, وہ ایسی رسم جس رسم میں مقصد پیش نظر ہو اور مقصد کی ترویج پیش نظر ہو, اور اس میں چونکہ جب مقصد پیش نظر ہو تو پھر یہ بات تو ختم ہی ہو گئی کہ پھر وہ چیز موافق شریعت ہے یا مخالف شریعت ہے. وہ چیز جو رائج ہو رہی ہے وہ چیز یقیناً اگر مقصد کو پیش نظر رکھ کے کیا جا رہا ہے تو شریعت کے خلاف نہیں ہو سکتی, کیونکہ مقصد نہایت ہی مقدس ہے. اب اس مقصد کو بچانے کے لیے جو طریقہ استعمال کیا گیا اس طریقے کا نام جو ہے وہ عزاداری ہے. اب بحث یہ ہے کہ دوسرے جو لوگ جانتے ہیں عزاداری کو, یعنی عزاداری یعنی غم حسین, تو غم حسین کو جو لوگ پہچانتے ہیں, کربلا کو جو لوگ جانتے ہیں, وہ لوگ صرف کربلا کے واقعات کو جانتے ہیں لیکن کربلا کے مقاصد سے آگاہ نہیں ہیں. وہ ہندو جو عزاداری میں حصہ لیتے ہیں, وہ اہل سنت جو عزاداری میں حصہ لیتے ہیں. اب بتائیے کون سے سنی ہیں کہ جن کے یہاں ذکر شہادت نہیں ہوتی ہے؟ وہ سنی ہی نہیں ہیں. یعنی سنیت کی شناخت بھی عزاداری ہے, معلوم ہے آپ. پھر اگر سنی عزاداری نہ کرے تو پھر سنی نہیں رہتا, پھر وہ وہاں بھی ہو جاتا ہے. سنی کو سنی باقی رہنے کے لیے ذکر شہادت کی محفل سجانا ان کے لیے ضروری ہوتا ہے. آپ مجلس کہتے ہیں, وہ محفل کہتے ہیں, ہے نا. ذکر شہادت ان کے یہاں بھی ہے, تذکرہ شہادت ان کے یہاں بھی ہے. تذکرہ شہادت تو کیا جاتا ہے, لیکن عزاداری جو نہضت زینبی جس کی ہم بات کر رہے ہیں اس سے وہ محروم ہے. وہ عزاداری جو جس مقصد کے لیے, جس ہدف کے لیے, جس کو باقی رکھنا چاہ رہی تھی جناب زینب, جناب زینب ہی جانتی تھی کہ امام حسین کیوں شہید ہوئے. اب دوسرے لوگوں نے جو عزاداری کو سنا ہے وہ خود راویوں کی زبان سے سنا ہے کربلا کو. تو وہ لوگ کیا جانے کل میں نے آپ کے سامنے عرض کیا کہ اگر حمید ابن مسلم کی زبان سے آپ کربلا سنیں گے تو حمید ابن مسلم کو کیا معلوم, وہ واقعات تو نقل کرے گا لیکن اس کے پیچھے منظر کے پیچھے جو پس منظر ہے اس پس منظر کو وہ نہیں دیکھ سکے گا. امام حسین شہید ہوئے, کیوں شہید ہوئے, کس لیے شہید ہوئے, یہ جو راز ہے یہ جاننے کی وہ کوشش نہیں کرتے, صرف وہ واقعات دیکھ رہے. تو پوری دنیا صرف واقعات شہداء کربلا دیکھ رہی ہے لیکن اب جو عزا منا رہے ہیں وہ صرف واقعات کی ترجمانی ہو رہی ہے, مقصد کی ترجمانی نہیں ہو رہی ہے. مقصد کی ترجمانی کا نام اصل عزا ہے, یعنی مقصد کو باقی رکھنے کے لیے عزاداری باقی رکھی گئی ہے. یہی وجہ ہے کہ اگر جتنے لوگ ذکر شہادت مناتے ہیں اگر وہ سب عزادار ہوں تو پھر ہماری شناخت کیا رہے گی. سب عزادار ہیں, شیعہ بھی عزادار ہیں, تو شیعوں کے پاس جو عزاداری ہے وہ کون سا نظریہ عزاداری ہے جو دوسرے اقوام عالم کے پاس نہیں ہے, یا مسلمانوں کے دوسرے مسلکوں کے پاس وہ نظریہ عزاداری نہیں ہے جو مقصد عزاداری ہمارے پاس ہے. وہ امام حسین کی شہادت پہ روتے ہیں لیکن ہم عزاداری جو کرتے ہیں وہ مقصد حسین کی تکمیل کی خاطر روتے ہیں. اب یہاں بحث یہ آتی ہے جو میں نے صرف اشارہ کیا تھا آپ کو, اس پر تھوڑا سا میں یہاں وضاحت کر کے آگے بڑھوں کہ اب بحث یہ ہے کہ عزاداری ہدف ہے یا عزاداری وسیلہ ہے. جب تک یہ باتیں واضح نہیں ہوگی عزاداروں کو مقصد عزاداری سمجھ میں نہیں آئے گی کہ ہم عزاداری کیوں کرتے ہیں, کیا سمجھ کے کرتے ہیں عزاداری, ہم کیا سمجھ کے کرتے ہیں, ماتم کرتے ہیں تو کیا سمجھ کے ماتم کرتے ہیں, مقصد کیا ہے ماتم کرنے, ہم روتے ہیں تو کیوں روتے ہیں, روتے ہیں صرف رونے کی خاطر کہ صرف رونا ہی ہمارا مقصد ہے اور اس کے پیچھے کوئی مقصد نہیں ہے. تو یہ کیا ہوا, رونا ہدف بن گیا. اور فرمایا رونا خود ہدف بن گیا. تو کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جن کو یہ فرق نہیں معلوم ہے کہ عزاداری ذریعہ ہے, وسیلہ ہے یا ہدف ہے. یہ بھی واضح نہیں ہے, یہ دو تصویریں واضح نہیں ہیں, یہ دو الگ الگ تصویریں ہوئی. اب یہاں سے فرق واضح ہوا, اب یہی نظریے آگے بڑھیں گے تو آپ کے اعمال اور آپ کے کردار پر اس فکر کا اثر پڑے گا. آپ کیا سوچتے ہیں عزاداری کے تعلق سے, یہ آپ کا عمل بتائے گا, یہ آپ کا کردار بتائے گا. اگر آپ عزاداری کو ہدف سمجھتے ہیں تو اب آپ اس ہدف تک پہنچنے کے لیے یہ چاہتے ہیں کہ چاہے جس قسم کا بھی ذریعہ اور وسیلہ اختیار کیا جائے اس ہدف کی پاکیزگی تک پہنچنے کے لیے پہنچا جا سکتا ہے. تو اب ایک نظریے نے آگے یہ کہا کہ بھئی جب ہدف پاک ہے تو کسی بھی چیز کو وسیلہ بنایا جا سکتا ہے, چونکہ ہمارا ہدف پاک ہے. لیکن اگر یہ مان لیا جائے تو ساری خرافات, ساری بدعتیں, سارے ناجائز چیزیں اس کے اندر داخل ہوتی چلی جائیں گی. کیوں؟ اس لیے کہ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہدف پاک ہے, غم حسین میں آنسو بہانا یہ ہمارا ہدف ہے اور یہ ہدف پاک ہدف ہے. لہذا اب جس طریقے سے چاہیں ہم روئیں, جس شکل سے چاہیں ہم روئیں, جو چیز ہمیں رلا دے بس, کیونکہ مقصد صرف رونا ہے. رونا خود وسیلہ نہیں ہے بلکہ رونا خود ہدف ہے. اب یہاں سے دو نظریے وجود میں آ رہے ہیں, آپ غور فرما رہے ہیں, دو نظریے وجود میں آ رہے ہیں خود بخود, دو دید آپ کے سامنے ہیں, دو نگاہیں آپ کے سامنے ہیں. دو زاویے فکر آپ کے سامنے ہیں, اور یہی دو زاویے فکر اس وقت ہمارے معاشرے کو تقسیم کر رہے ہیں. یہی بات ہمارے اندر فرق پیدا کرتی جا رہی ہے. تو اب جو لوگ آزاداری کو ہدف سمجھتے ہیں ان کا طرز عمل الگ ہے, جو لوگ آزاداری کو وسیلہ سمجھتے ہیں, ہدف کسی اور چیز کو سمجھتے ہیں, ان کا طرز عمل الگ ہے. اب یہ دیکھنا ہے کہ خود معصومین علیہ السلام نے یا اسلام نے, قرآن نے ہر عمل کو بطور ہدف استعمال کیا ہے یا بطور وسیلہ استعمال کیا ہے, وسیلے کے طور پر اس کا تعارف کروایا ہے یا ہدف کے طور پر تعارف کروایا ہے. اگر فرض کر لیں کہ یہاں فرض یہ ہے کہ اگر یہ ہدف ہے, فرض کیجئے کہ ہم اس کو تھوڑی دیر کے لیے مان لیں کہ آزاداری ہی ہمارا ہدف ہے اور کوئی دوسرا ہدف ہمارا نہیں ہے, اگر یہی مان لے کے چلیں تو پھر اب یہ بحث آئے گی جو ابھی میں نے آپ کے سامنے عرض کیا. اگر ہم ہدف کو مقدس مانتے ہیں تو کیا مقدس ہدف تک پہنچنے کے لیے ہر وسیلے کا انتخاب کر سکتے ہیں؟ ناجائز وسیلوں کے ذریعے سے بھی ہم سچے ہدف تک پہنچ سکتے ہیں یا آیا یہ جائز ہے؟ چونکہ ہدف پاک ہے لہذا گناہ کو بھی ذریعہ بنایا جا سکتا ہے, ہر ناجائز عمل کو ذریعہ بنایا جا سکتا ہے, جھوٹی روایات, کیونکہ رونا ہے لہذا سچ بولنے سے کوئی نہیں روتا لہذا جھوٹ بولو, کیونکہ لوگ سچ بیانی پہ ہم نہیں روتے. کتنے لوگ ایسے ہیں جن کو جو سچ بیان پر نہیں روتے. تو اب لہذا لوگوں کو رلانا چونکہ پاکیزہ ہدف ہے لہذا اس کے لیے وسیلہ جو اختیار کیا گیا وہ جھوٹ کو وسیلہ بنایا گیا, اور کہا گیا کہ چونکہ مجمع کو رلانا تھا اس لیے میں نے یہ روایت پڑھ دی, کیونکہ مجمع روتا نہیں ہے. آپ کی طرح اگر ہم پڑھیں گے تو لوگ روئیں گے نہیں, لہذا ہم رلانے کی خاطر, چونکہ رلانا مقصد ہے لہذا ہم نے وہ روایتیں پڑھی ہیں کہ جو جھوٹی ہیں, یہ جانتے ہوئے کہ جھوٹی ہیں مگر پڑھی جاتی ہیں, یہ کہیں گے کہ اسی جھوٹی روایات پہ لوگ روتے ہیں. جب کبھی زاگرین کے سامنے یہ کہا گیا, جب کبھی خطیبوں کے سامنے یہ معروضہ پیش کیا گیا کہ اتنے لوگ آپ کے ممبر کے نیچے ہوتے ہیں, آپ انہیں کوئی گد کی بات کیوں نہیں سمجھاتے, کوئی صحیح بات کیوں نہیں کہتے, تو کہتے ہیں کہ یہ سب مجمعہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ سب نعوذ باللہ یہ سب بیوقوفوں کا مجمعہ ہے, اس میں کوئی پڑھا لکھا آدمی نہیں ہے جس کے سامنے میں علمی بات کس کے سامنے میں کروں, فکری بات کس کے سامنے میں کروں, کوئی ہے سمجھنے والا, کوئی ہے سوچنے والا؟ جب کوئی سوچنے والا ہے ہی نہیں تو یہ خود ایک حماقت ہے کہ آپ فکری باتیں کس مجمع کے سامنے کر رہے ہیں جو مجمع فکر سے خالی ہے, جو صرف سنتا ہے سمجھتا نہیں ہے, جو سمجھ کے نہیں روتا صرف رونے لگتا ہے. اور آپ کو میں یہ بات بھی عرض کر دوں کہ جب بات خطیبوں کی اور زاکرین کی آتی ہے تو یہ مت سمجھے کہ ہندوستان اور پاکستان کے ہی خطیبوں کے اندر یہ ساری گڑبڑی ہے اور ایران و عراق کے خطیب اس سے پاک ہیں, ایسا ہرگز نہیں ہے, بلکہ ہندوستان کے اور کے خطیب پھر بھی معتدل ہیں, پاکستان کے اس سے زیادہ جسور ہیں, اور پاکستان سے زیادہ جسارت جو ہے عراق کے خطیبوں کے ہاں ہے, ایرانی خطیبوں کے ہاں تھی. چنانچہ بہت مشہور واقعات ہیں, خود ایران کے اندر کی باتیں میں آپ کو بتا رہا ہوں. تاج نمرودی نام کا ایک بہت بڑا خطیب تھا, جب تاج نمرودی سے لوگوں نے کہا کہ آپ اتنے بڑے خطیب ہیں آپ کوئی غلط کی بات کیوں نہیں کرتے, کوئی صحیح بات کیوں نہیں سمجھاتے لوگوں, تو وہی جواب دیا اس نے कि जितने लोग आप देख रहे हैं इसमें कोई एक भी समझदार नहीं है। ऐसे कैसे हो सकता है इतना बड़ा मजमा और सबके सब बेवकूफ हो, कोई समझने वाला ना हो। तो कहा अगर आपको यकीन नहीं आता तो आप मेरी मजलिस में बैठिए, मगर आप मुतवज्जे नहीं, कहीं आप भी गाफिल रहेंगे तो आपको भी समझ में नहीं है। सिर्फ आप मुतवज्जे रहिए, ये तो मुतवज्जे नहीं है, आप मुतवज्जे रहिए मैं कहां से पटरी बदलता हूं वो आप और करिए। तब ताज लखनऊदी ने मसायब शुरू किए, क्योंकि मसायब दो तरह के होते हैं ना, तकलीफ दो तरह की होती है। जब आप स्वेटर ना पहने हो तो सर्दी होगी, तो सर्दी भी तो एक मुसीबत है, खाली गर्मी मुसीबत है, सर्दी भी तो मुसीबत है। और गर्मी में जब ज्यादा हो, प्यास की शिद्दत हो, तो वो भी एक मुसीबत है। दो मुसीबतों को उसने एक जगह जमा कर दिया। पहले कहता है कि करबला का आफताब सवा नैजे पे आ चुका था, फजाए करबला इतनी गर्म थी कि बच्चे प्यास की शिद्दत से तड़प रहे। दूसरी तरफ कहता है कि जमीन करबला पे बर्फ जमी हुई थी और जो है घोड़े तरस रहे थे सर्दी के मारे, बच्चे कांप रहे थे सर्दी से, इतनी ठंडक थी, इतनी सर्दी थी। एक तरफ कह रहा है गर्मी थी तो मजमा रो रहा है, दूसरी तरफ कहता है सर्दी थी तो मजमा रो रहा है। मजलिस के खत्म होने के बाद में क्या खुतुम ने गौर नहीं किया, कहा गौर किया ना, कहा हाँ, तो मजमा दोनों वक्त रो रहा था ना, कहा हाँ, मजमा समझा कहा नहीं समझा। जब मैं ये बात किसी के सामने पेश करता हूं तो कहते हैं इतना भी नहीं हो सकता। मैंने कहा आप ही के साथ हो चुका है और आप दोनों पे रो चुके हैं। कभी जाकिर कहता है कि जिंदाने शाह इतना तंग था कि न दिन की धूप पड़ती थी न रात की ओस पड़ती थी, इस पे भी लोग रोते। जब कहा जाता है कि जिंदाने शाम ऐसा था कि जहां सब छुपाने की जगह नहीं थी, जहां दिन की धूप भी पड़ती थी रात की ओस भी पड़ती थी, उस पे भी लोग रोते। जनाब कासिम अलैहि सलाम की शहादत तो निहायत ही मजलूमाना है हमारे पास। एक ही शहादत को लोग 10 रुख से पढ़ते हैं। कुछ लोग कहते हैं पामाल हुए थे तो जिस्म फैल गया था पामाल की वजह से, कुछ लोग कहते हैं टुकड़े हो गया था, कुछ लोग कहते हैं टुकड़े होकर जो है ना उसको अबा के दामन में टुकड़े रखकर गठरी बनाकर इमाम ले गए थे। तीसरा जाकिर ये कहता है कि इतने बारीक बारीक टुकड़े हो गए थे कि हवा में उड़ गए और इमाम एक बुलंद जगह पे खड़े होकर हवा से कहने लगे कि ऐ ज़र्रात जमा हो जाओ, तो जो हवा में मुंतशिर हो गए थे टुकड़े वो जमा होने लगे। तो एक ही शहादत एक तरह से हुई होगी ना। तो ये जो मुख्तलिफ अंदाज मसायब में बयान किए जा रहे हैं ये कहां से लाए गए, इसका मतलब ये है कि खुद अवाम यही चाहती है, वो चाहती है कि क्योंकि रोना मकसद है, उनको भी यही पता है कि चूंकि रोना हमारा हदफ है लिहाजा जैसी रिवायत पढ़े वैसा रोना है। इस पर एतराज नहीं करना है खतीब पर कि ये क्यों पढ़ा और वो क्यों पढ़ा, इसलिए कि ये भी पढ़ रहे हैं रोने के लिए, वो भी पढ़ रहे हैं रुलाने के लिए। जब मकसद रुलाना है तो किसी भी तरह की मसायब पढ़े जा सकते हैं, हकीकत से गरज नहीं है, हमको सिर्फ रोने से मकसद है। जब रोना मकसद बन जाता है तो फिर किसी भी, अब फिर ये नजरिया, इनका ये नजरिया कहता है कि जब, हालांकि ये नजरिया बातें है कि जब हदफ पाक हो तो किसी भी नाजायज चीज को जरिया नहीं बनाया जा सकता, खिलाफ शर शय को वसीला नहीं बनाया जा सकता, जरिया नहीं बनाया जा सकता। हदफ अगर विसाल इलाही हो, हुर्ब इलाही हो, तो उस तक पहुंचने के लिए चाहे कोई भी जरिया आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अल्लाह तक पहुंचना अगर आपका मकसद है तो आप किसी भी जरिए से, इसीलिए तो अभी जो जदीद मुफक्किरीन कहते हैं कि नहीं सारे मजाहब सही है, इसलिए कि हर मजहब चाहता है कि अल्लाह तक पहुंचे। हिंदू क्या चाहता है, بتوں کی پوجا کیوں کی جاتی ہے؟ قرب الہی کی خاطر. یہاں کیوں آتے ہیں؟ قرب مسجد میں کیوں آتے ہیں؟ قرب الہی کی خاطر. گرجا گھر میں کیوں جاتے ہیں؟ قرب الہی. سب اپنے اپنے ذریعے سے پہنچنا وہیں چاہ رہے ہیں, ہدف وہ ہے. لہذا وسیلہ کسی بھی چیز کو قرار دیا جا سکتا ہے. تو پھر یہ اگر نظریہ ہو جائے تو پھر ہر باطل مذہب جو ہے وہ صحیح ہو جائے گا. تو پھر یہ بات نہیں ہو سکتی کہ اگر ہدف مقدس ہے تو اب جن لوگوں نے آزاداری کو ہدف سمجھ کر وسیلہ چاہے جو اختیار کیا جائے تو انہوں نے ایسی ایسی رسومات ایجاد کی کہ جو خلاف شرع بھی تھی. نئے نئے مزاحیہ اور مزاحیہ انداز کے جو ہیں وہ انہوں نے تعزیہ بنانا شروع کر دیے. کہاں یہ بھی ایک انداز ہے تعزیہ داری کا, کیونکہ آزادہ اصل ہدف کیا ہے؟ رونانا ہے. تو یہ اس طریقے سے بھی لوگ روتے ہیں. یہ ڈرامہ پیش کیا تاکہ اس طرح سے روئیں, یہ ڈرامہ پیش کیا تاکہ اس طریقے سے روئیں. ایسے نہیں روتے تو ایسے رو, ویسے نہیں روتے تو ایسے رو. اب ایک ذاکر کو کچھ سمجھ میں نہیں آیا, انہوں نے جو ہے اپنے جھولی میں پتھرے رکھ لیے, کہا لائٹ بند کر دو. تو جناب گل کر دی, اس کے بعد میں پھینکنے لگے, مارنے لگے, کسی کو سر پہ لگی, کسی کو کہیں لگی, اور رونے لگے, چیخنے لگے. پٹس مچ گئی اور رقت تاری ہو گئی, مجمع رونے لگا. مجمع کو تو رلا دیا گیا, رو رہے ہیں تو غمِ حسین میں, مگر وسیلہ کیا ہے, کس وجہ سے رو رہے ہیں؟ کیونکہ پتھر پڑ رہا ہے سر پہ. انہوں نے کہا یہ بھی ایک طریقہ ہے رونانے کا. تو اب لہذا اب آپ دیکھیں گے کہ ہر شہر میں الگ الگ تعزیے ہیں, الگ الگ رسومات ہیں. ہندوستان کی رسومات الگ ہیں, پاکستان کی رسومات الگ ہیں, برے صغیر کی رسومات الگ ہیں, عراقی رسومات الگ ہیں, بحرینی رسومات الگ ہیں, ہے نا, افغانی رسومات الگ ہیں, ایرانی رسومات الگ ہیں, آذربائیجان کی رسومات الگ ہیں. آذربائیجان میں 90% شیعہ. تو یہ جو, اور ہر جگہ جہاں جہاں پر بھی شیعہ رہے ہوں گے یقیناً ہر جگہ آزادی نہیں ہوگی. ترکی ہے, ترکی میں بھی کچھ شیعہ ہے. تو اب آپ کبھی ترکی جائیے, کبھی جو ہے وہ افغانستان جائیے, کبھی ہندوستان جائیے, کبھی ایران جائیے, کبھی لبنان جائیے, کبھی کویت جائیے, ہر جگہ آپ کو آزادی ملے گی, اور ہر جگہ طریقے آزادی الگ الگ انداز میں ملے گی. آپ کا انداز کیا ہے؟ یہاں ایسے بیٹھے. عربی انداز کیا ہے؟ ایسے بیٹھے, ہے نا. بیٹھنے کا انداز بھی سب کا الگ الگ ہے, ماتم کا انداز بھی سب کا الگ الگ ہے. کوئی اس اسٹائل میں ماتم کرتا ہے تو کچھ اس انداز میں ماتم کرتا ہے. سب طریقے الگ الگ ہوتے جا رہے ہیں. یہ سارے طریقے کیا ہیں؟ یہ رسم ادا ہو رہی ہے ایک حقیقت کی. اب سوال یہ ہے کہ اب اس رسومات کے اندر اب کسی کا دل چاہا کہ اس چیز کا اضافہ کر دے تو وہ بھی اضافہ کر دیا, اور وقت کے گزرنے کے ساتھ ان کی سنت پورے تشیع کی سنت بن گئی اس علاقے کی, کم از کم اب یہاں پر اس کی شناخت بن گئی. دوسرے لوگ چاہے اس سے واقف ہو چاہے نہ ہو, لیکن یہاں کا طرز آزادی کہتے ہیں یہی ہے. کہیں پر جو ہے باجا بجایا جاتا ہے, کہیں پر ہارمونیم بجائی جاتی ہے, کیونکہ ہندو بھی جو علم اٹھاتے ہیں. میں نے آپ کو بتایا نا کہ 11,000 آشور خانے صرف ہندوستان کے آندھرا پردیش کی اوقاف میں لکھے ہوئے ہیں. تو اتر پردیش کے لے لیجیے آپ, آسام کی لے لیجیے, بنگال کا لے لیجیے, پورے ہندوستان کی اگر آپ نکالیں تاریخ, پورے ہندوستان میں آزاداری الگ الگ انداز میں منائی جاتی ہے. شمال والی آزاداری الگ ہے, جنوب والی آزاداری الگ ہے, مشرق والی الگ ہے, مغرب والی الگ ہے. اب مشرق والے مغرب والوں کو کہتے ہیں تم کافر ہو, مغرب والے کہتے ہیں تم جو ہے بدعتی ہو. وہ کہتے ہیں کہ تم لوگ جو ہے وہ عقیدے میں کمزور ہو. یہ کہتے ہیں کہ نہیں, ہم تو عقیدت میں ڈوبے ہوئے, ہمارے ہاں عقیدت کا انداز یہ. تو حیدرآباد میں اگر آپ شیعوں کے پاس جائیں گے تو ان کے ہر حال میں جو ہے کلاوہ باندھا ہوگا, یعنی لال دھاگا جو ہے وہ باندھا ہوا ہوتا ہے. یہ حیدرآباد کے شیعہ ہونے کی علامت ہے, یہ عقیدت کی علامت ہے, ہے نا. جو بھی ذاکر حیدرآباد میں آئے گا پہلے اس کے ہاتھ میں دھاگا باندھا جائے گا, اور وہ مجلس میں ایسے بتائے گا
جب وہ دکھاتا ہے تب لوگ یقین کرتے ہیں کہ یہ عقیدت مند ہے. یعنی عقیدت مند یعنی کس کا عقیدت مند ہے؟ امام حسین کا عقیدت مند یا اس دھاگے کا عقیدت مند؟ کس کا عقیدت مند؟ رسم کا پابند ہے یا اصل عزاداری کا پابند ہے؟ کیونکہ عزاداری کو انہوں نے تازیہ داری میں بدل دیا. اصل عزاداری تو گم ہو گئی, مقصد عزاداری تو ختم ہو گئی. اب وہ مقصد کیا ہو گیا؟ صرف عزاداری ہو گئی. اب ہم یہ کہتے ہیں کہ نہیں, ہم عزاداری کو خود وسیلہ اور ذریعہ سمجھتے ہیں مقصد حسین کی تکمیل کا. عزاداری ہم جو مناتے ہیں, ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمارا نظریہ یہ ہے کہ ہم عزاداری کو ہدف نہیں وسیلہ سمجھتے ہیں. ہدف کیا ہے؟ مقصد حسین کی تکمیل. مقصد حسین کیا تھا؟ ظلم کے خلاف, طاغوت کے خلاف, ناانصافیوں کے خلاف, بدعتوں کے خلاف محاذ قائم کرنا, جنگ کرنا ظالموں سے, ظلم کے خلاف کھڑا ہونا, ناانصافی کے مقابلے میں, بے عدالتی کے مقابلے میں, ظلم کے مقابلے میں, طاغوت کے مقابلے میں, اور یزیدیت کے مقابلے میں, فرعونیت وقت کے مقابلے میں, نمرود وقت کے مقابلے میں, شداد وقت کے مقابلے میں محاذ قائم کرنے کا نام ہم نے مقصد حسین سمجھا. اس مقصد حسین کی تکمیل کے لیے عزاداری کو وسیلہ بنایا تاکہ عزاداری کے ذریعے سے ظالموں کو نیست و نابود کیا جائے. وقت کے فرعون کے مقابلے میں حسینی سنت اور حسینی رسم کو ادا کیا جائے, جس کے لیے اقبال کہتے ہیں کہ نکل کر خانقاہوں سے ادا کر رسم شبیری. یعنی رسم شبیری کیا تھی؟ ظالموں سے نبرد آزمائی, طاغوت سے نبرد آزمائی, ناانصافیوں کے خلاف, بدعتوں کے خلاف, جھوٹ کے خلاف, حسد و بغض و عناد کے خلاف, روحانی امراض کے خلاف, اللہ کے دشمنوں کے خلاف, دین اسلام کے دشمنوں کے خلاف, باطل نظام کے خلاف, باطل حکومتوں کے خلاف. کیونکہ امام حسین کا مقصد حق کا نفاذ, باطل کا خاتمہ تھا. اگر یہ ہمارا مقصد ہے تو پھر عزاداری کا بھی مقصد وہی ہوا جو امام حسین کا مقصد تھا. جب ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم عزادار ہیں, یعنی کیا ہم امام حسین کا جو مقصد تھا اس سے منحرف ہو گئے؟ امام حسین کا مقصد باطل کو مٹانا تھا, تو کیا عزادار باطل پرست بن جائیں گے؟ باطل پرست بن جائیں گے, باطل راستے کو اپنائیں گے, باطل نہج کو اپنائیں گے, یا جو نہج امام حسین کا تھا اس کو اپنائیں گے؟ امام حسین جس چیز کو پسند کرتے تھے عزادار اس کو پسند کرے گا, یا عزادار کی پسند الگ ہو جائے گی امام حسین کی پسند الگ ہو جائے گی؟ کیونکہ عزادار کو تو امام حسین کے مقصد سے کچھ لینا نہیں ہے. ان کا تو مقصد حسین نہیں ہے, بلکہ ان کا مقصد صرف امام حسین پر رونا ہے. امام حسین کا مقصد جو بھی رہا ہو, ہمارا مقصد یعنی عزاداروں کا مقصد الگ ہے, امام حسین کا مقصد الگ ہے. امام حسین کا ہدف اور مقصد الگ ہوا, قرآن کا نفاذ ہوا, ہے نا, نظام علوی کا نفاذ ہوا, غدیر کا نفاذ ہوا, نظام مصطفیٰ کا نفاذ ہوا, نفاذ الہی کا نفاذ ہوا. یہ امام حسین کا مقصد ہوا, جس کی خاطر امام حسین کربلا پہنچے یزید اور یزیدیوں کے مقابلے میں, جس ہدف کے لیے امام حسین علیہ السلام نے قربانی, یہ امام حسین کے اہداف ہوئے. عزاداروں کے اب اہداف کیا ہیں؟ تو وہ عزادار کہتے ہیں ہمارا ہدف کچھ نہیں ہے, وہ امام حسین کا ہدف تھا, ہمارا ہدف یہ نہیں. یہاں سے دو بنیادی نظریے چل رہے ہیں, آپ غور فرما رہے ہیں, بنیادی فرق ہوا, نظریے سوچ میں فرق پیدا ہوا یا نہیں ہوا؟ تو دو قسم کے عزادار ہوئے. ایک عزادار کہتے ہیں کہ ہمارا مقصد وہی ہے عزاداری سے جو مقصد امام حسین علیہ السلام کا تھا. تو یہ جو مقصد ہے اس کو نہضت زینبی سے تعبیر کیا گیا ہے کہ جناب زینب جس قسم کی عزاداری چاہ, کیا جناب زینب یہی چاہتی تھی؟ ابھی سے آپ ثابت کرنا ہوگا کہ جناب زینب کا نظریہ کیا تھا. یہ جو نظریہ ہے یہ صرف ہماری ملکیت ہے, یہ اہل سنت کے یہاں نہضت زینبی نہیں آئی. یہی وجہ ہے کہ کربلا ہمارے پاس ہے, کسی مسلک میں نہیں ہے. کیونکہ ان کے پاس امام حسین کے واقعات کربلا تو نقل ہوئے، لیکن عزاداری جو جناب زینب کی تحریک تھی، ان کی تمام معلومات آ کے عصر عاشور پہ ختم ہو جاتی ہیں. ہماری تاریخ عصر عاشور پہ آ کے ختم نہیں ہوتی ہے، پھر ہم مصائب وہاں ختم نہیں کر دیتے. یا یوں کہا جائے کہ پوری دنیا اسلام کے پاس محرم تو ہے لیکن سفر نہیں ہے. سفر ہمارے پاس ہے، ہم محرم سفر کو ملا کر کربلا کو مکمل کرتے ہیں. یعنی ہمارے پاس امام حسین کی شہادت عصر عاشور تک یہ مکمل کربلا نہیں ہے. اگر یہاں تک عزادار عزاداری کر کے رک جائے تو ہمارے پاس یہ خود عزاداری ناقص ہے. عزاداری تکمیل ہوتی ہے جناب زینب کے مصائب کے بعد. یعنی جناب زینب کے مصائب کربلا کا حصہ ہے، کربلا مکمل نہیں ہے سید سجاد کے بغیر. کربلا مکمل نہیں ہے جناب زینب کے بغیر. کربلا مکمل نہیں ہے شام و کوفے کے بغیر. اور سید سجاد کا جو بیان ہے وہ تو یہ کہہ رہا ہے کہ اصل احقاق حق تو ہم نے شام کے دربار میں کیا ہے، اصل یزیدیت کا سر تو ہم نے شام میں جھکایا ہے. وہ مقدمہ تھا، نتیجہ یہاں پہ نکلا ہے شام میں. کربلا اگر نہ ہوتا تو شام میں نتیجہ بھی نہ نکلتا، لیکن امام حسین کی شہادت کا نتیجہ نہ نکلتا اگر شام میں جناب زینب لٹے ہوئے قافلے کے ساتھ نہ پہنچتی. یہی وہ وجہ ہے کہ اس کے بغیر کربلا اور عزاداری نہ تمام. یہ جو عزاداری کی جو ہم بات کرنے جا رہے ہیں، یہ عزاداری جناب زینب سلام اللہ علیہا کی بتائی ہوئی عزاداری. اب آپ کو یہ فیصلہ کرنا ہے، یہ فیصلہ اب امت کے ہاتھ میں ہے، یہ فیصلہ اب قوم کے ہاتھ میں ہے، یہ فیصلہ اب جو ہے وہ تمام مسلمانوں کے ہاتھ میں ہے کہ وہ کون سی عزاداری کرنا چاہتے ہیں. عزاداری بعنوان ہدف اور مقصد کرنا چاہتے ہیں، یا عزاداری بحیثیت وسیلہ کرنا چاہتے ہیں. اب یہ فیصلہ خود امت کو کرنا ہے، یہ فیصلہ خود ہر بانی مجلس کو کرنا ہے، یہ فیصلہ ہر خطیب کو کرنا ہے، یہ فیصلہ ہر ذاکر کو کرنا ہے. اگر ذاکر کے ذہن میں یہ ہو کہ میں عزاداری کو ہدف سمجھ رہا ہوں، لہذا وہ ہر جھوٹی روایت کو پڑھے گا. کیوں پڑھے گا؟ اس لیے کہ اس کے نزدیک عزاداری خود وسیلہ نہیں ہے، وہ عزاداری کے ذریعے سے کہیں پہنچنا نہیں چاہتا، بلکہ عزاداری ہی کرنا چاہتا ہے چاہے جس وسیلے سے ہو. تو یہ اس کا نظریہ ہوا. بانی مجلس کا بھی اگر یہ نظریہ ہو کہ ہمارا مقصد صرف مجلس کرانا ہے، ہمیں کسی مقصد تک پہنچنا، کسی مقصد تک پہنچنا، کسی ہدف تک پہنچنا نہیں ہے. ہمارا مقصد عزاداری سے کچھ حاصل کرنا نہیں ہے، بلکہ ہمارا صرف مقصد یہ ہے کہ محرم آئے اور ہم اپنی ذمہ داری کو پوری کر دیں. ہمارے پاس مجلس ہوتی ہے، وہ مجلس ہم کروا لیں، ہمیں ہمارے دل کو ٹھنڈک ہو جائے گی کہ ایک وظیفہ ہم نے پورا کر لیا. تو یہ بانی مجلس کی اگر نیت ہے، سامعین کی اگر یہ نیت ہے کہ سامعین مجلس میں کیوں شریک ہو رہے ہیں، وہ صرف اس لیے شریک ہو رہے ہیں کیونکہ جو ہے ایک رسم ادا کرنی ہے، وہ اس لیے آ رہے ہیں کیونکہ ہمارا ہدف ہی مجلس میں شرکت کرنا ہے. مجلس میں کیوں شریک ہو رہے ہیں؟ مجلس ہی کی خاطر ہو رہے ہیں، یعنی مجلس ہی ہمارا ہدف ہے. مجلس ہمارا کوئی وسیلہ نہیں ہے، ہم مجلس کے ذریعے سے جانا بھی نہیں چاہتے. قرب حسین چاہتے ہیں مجلس کے ذریعے سے، کہا نہیں. امام حسین راضی نہیں ہے آپ کے عمل سے، کہا راضی نہ ہونے دیں. خود امام حسین راضی نہیں ہے آپ کی اس عمل سے، کہا راضی مت ہونے دیں. امام حسین خود آ کے روکیں تو کہیں خود امام حسین بھی روکیں گے تو ہم نہیں روکیں گے. کیوں؟ آپ غور فرمائیں یہ سب باتیں کیوں ہو رہی ہیں، یہ آخر یہ ساری باتیں کیوں نکل رہی ہیں؟ کچھ لوگ یہ کیوں کہہ رہے ہیں، کچھ لوگ یہ کیوں کہہ رہے ہیں؟ یہ آپ تفریق کریں. اگر آپ پورے نظریات کی اگر آپ حلاجی کریں تو دو ان بنیادی نظریات کو پہلے آپ کو سمجھنا ہوگا. یہ جتنی مجلسیں دنیا میں ہو رہی ہیں دو سامعین نظر سے ہو رہی ہیں، دو مکتب فکر ہیں، جبکہ اسلام کا مکتب فکر تو ایک ہی ہے. یہ جو بنایا گیا ہے وہ اسلام کا مکتب فکر دو نہیں ہے بلکہ یہ لوگوں نے ایجاد کیا ہے، یہ دشمنوں کی ایجاد ہے شیعوں کے ذریعے سے، تاکہ اصل اللہ داری جو نہضت اور تحریک زینبی اور سجادی ہے اس کو ختم کرنے کے لیے، کہ اس سے وہ مطلوبہ نتائج آزاداری سے نہ نکالے. اگر آزاداری کو وسیلہ سمجھا جائے گا تو پھر یہ وہ نتیجے تک آزادار پہنچ جائے گا جس نتیجے تک آزادار پہنچنا چاہ رہا ہے. اور فرمایا جس نتیجے تک آزادار پہنچنا چاہتا ہے، یہی وجہ ہے. آپ کو میں ساری باتیں یاد دلاتا جاؤں گا کیونکہ وقت بہت کم ہے. ہندوستان میں شہید متحری کی کتاب تحریفات عاشورہ کے خلاف محاذ کھڑا ہوا یا نہیں ہوا آپ بتائیں. انہوں نے جو تحقیق پیش کی اور تحقیق پیش کر کے بتایا کہ یہ خطیبوں نے یہاں یہاں پر گڑبڑی کی ہے، انہوں نے یہ چھوٹی چھوٹی روایتیں کری ہیں، یہ یہاں سے واقعہ اٹھایا ہے، یہ یہاں سے واقعہ اٹھایا ہے، یہاں سے انہوں نے سمجھنے میں غلطی کی ہے، رلانے کے لیے انہوں نے یہ حربے استعمال کیے ہیں، کیونکہ ان کے نزدیک رونا ہدف بن گیا تھا، لہذا انہوں نے اس ہدف کو تک پہنچنے کے لیے ہر وسیلے کا انتخاب کیا. یہ دیکھیے یہاں پہ جھوٹ ثابت ہوتی ہے، یہاں یہ جھوٹ ثابت ہوتی ہے. جب یہ ساری باتیں تحریفات عاشورہ میں لکھ دی گئی تو شہید متحری کے خلاف محاذ ہندوستان میں خطیبوں کے ذریعے سے کھڑا کیا گیا، اور عوام سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ ہو کیا رہا ہے، اور ان کو یہ بتایا جا رہا تھا کہ تمہارے ہاتھ سے آزاداری جا رہی ہے، یہ ثابت کر رہے ہیں کہ آزاداری میں تحریف ہو گئی ہے. تو وہ سمجھ نہیں پا رہے تھے کہ تحریف تازیہ داری میں ہوئی ہے یا اصل آزاداری میں ہوئی ہے. اصل آزاداری کیا ہے، تازیہ داری کیا ہے، مقصد کیا ہے، ذریعہ کیا ہے، یہ ساری باتیں واضح نہ ہونے کی وجہ سے عوام سمجھ نہیں پا رہے. اور یہ کہہ رہے تھے کہ جب عوام نہیں سمجھتی ہے تو پھر کہنے کی کیا ضرورت ہے، لہٰذا اسلام کی کوئی بات ان کے سامنے ذکر نہ کی جائے. جو باتیں چھپی ہوئی ہیں وہ چھپی رہنے دیجئے، جو باتیں کتابوں میں ہیں وہ کتابوں میں رہنے دیجئے. لیکن اب کیا ہوا کہ چالاک لڑکے کتابوں کی باتیں واٹس ایپ پہ ڈال رہے ہیں، کہیں یہ بھی ہے کتابوں میں لکھا ہوا، یہ بھی ہے کتابوں میں لکھا ہوا. اب ہو رہی ہے گڑبڑی، جو باتیں چھپائی گئی تھیں وہ واضح ہوتے جا رہی ہیں. اور فرمایا آپ نے تو یہ جن لوگوں نے تحقیقات انجام دی ان کا مقصد کیا تھا، وہ چاہ رہے تھے کہ آزاداری جو حقیقت میں مقصد حسین کی تکمیل کا ذریعہ ہے اس کو پہچاننے کی کوشش کرو اور حقیقی آزادار بننے کی کوشش کرو. چونکہ وہ یہ جان رہے تھے کہ حقیقی آزاداری ہی ہمیں مطلوبہ نتائج تک پہنچا سکتی ہے، غور فرمائیے گا، تو آزاداری کے سے مقصد حاصل کرنے کے لیے امام خمینی نے آزاداروں کی انجمن بنائی. غور فرمایا آپ نے، پہلے آزاداری کا مقصد سمجھایا اور اس کے بعد کہا کہ ہم جو لوگ ہیں وہ آزاداری کو ذریعہ بنائیں گے اس مقصد تک پہنچنے کے لیے. ہم دنیا کے ہر ظالم سے مقابلہ کریں گے آزاداری کی بنیاد پر، اور کوئی بھی ظلم معاشرے میں آنے نہیں دیں گے، اور کسی ظالم کو حاکم بننے نہیں دیں گے. یہ نظریہ قائم کرنے کے لیے ضرورت اس بات کی تھی کہ پہلے آزاداروں کو بنایا جائے تاکہ آزاداری قائم ہو سکے، تاکہ مقصد آزاداری تک پہنچ سکے. اس وقت جو پاکستان میں آغا جواد صاحب جو کوشش کر رہے ہیں، جو لوگوں کو سمجھ میں دقت ہو رہی ہے، اس کی وجہ یہی ہے کہ وہ آزادار بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، یعنی کربلا شناسی کی کلاسز لے رہے ہیں اور ممبر پر کربلا کے دروس لے رہے ہیں تاکہ لوگ آزاداری کو سمجھ سکیں. یہ کیوں کر رہے ہیں؟ تاکہ لوگ آزادار بن سکے اور کسی دن آزاداری قائم ہو سکے، جو حقیقی آزاداری کا مشن ہے. اور بھی لوگ اس نظریے کے یقیناً حامل ہوں گے اور لوگ اس کی حمایت کریں گے کہ آزاداری کو سمجھ کر آزاداری کی جائے، کیونکہ ایک نظریہ یہ کہتا ہے کہ آزاداری کو سمجھنے کی ضرورت نہیں ہے، آزاداری سمجھی ہوئی ہے، یعنی آزاداری کا کوئی مقصد و ہدف نہیں ہے، جو بھی میں بات کر رہا تھا. یہ جو نظریہ کہتا ہے امام خمینی، یہ کہتا ہے کہ نہیں، آزاداری ہمارے لیے ایک وسیلہ ہے، ہم اس سے مقصد حسین کو حاصل کر لیں گے. وہ مقصد حسین کیا ہے؟ نظام اسلامی کا رائج کرنا، حکومت علوی کا قائم کرنا، یعنی امام حسین جو چاہتے تھے کہ عدالت کا نفاذ ہو سکے اور ظالم حکمرانوں کے خلاف آواز احتجاج بلند ہو سکے اور ظالموں کے خلاف جلوس نکالے جائیں، یہ جلوس وقت کے یزیدوں کے خلاف اٹھایا جائے، اس کو ذریعہ بنایا جائے تاکہ اس کے ذریعے سے مقصد حسین حاصل کیا جا سکے۔ جب یہ چیز پیدا ہوئی تو انقلاب کی راہ ہموار ہوئی۔ تو جو عزاداروں کی انجمن بنائی تھی، یعنی جس میں شہید متحری تھے، جس میں جو خود آیت اللہ خامنئی تھے، یعنی مجلس شورا انقلاب بنائی تھی، انقلاب سے میں پہلے کی بات کر رہا ہوں، شہید بہشتی اس کے اندر شامل تھے، جس کے اندر جو ہے شہید تالاغانی موجود تھے، جس کے اندر جو ہے عبدالحسین دستغیب موجود تھے، جس کے اندر شہید مدنی موجود تھے، انہوں نے پھر شہادت کا نظرانہ پیش کر دیا۔ تو رجائی شہید ہوئے یا نہیں ہوئے، بہشتی شہید ہوئے یا نظر، اب آپ بتائیں یہ جو عزادار ہے یہ شہادت کے لیے تیار ہے نہیں ہے؟ وہ شہادت کے لیے تیار ہو کر وہ حقیقی عزاداری کے لیے میں شامل ہو گئے اور تاسوع اور عاشورا ہی کے ذریعے سے انقلاب لایا گیا۔ یہ تو معلوم ہے آپ کو، تاسوع اور عاشورا میں تو جن لوگوں کو تیار کر کے لائے تھے وہ عزاداروں کی ٹیم تھی، وہ جو حقیقی عزادار تھے ان کو میدان میں اتار دیا تو عزاداری شروع ہو گئی۔ یہ جو عزاداری شروع ہوئی یہ اپنے سر پہ مارنے والی نہیں تھی، ظالم کے سامنے سر پیش کرنے والی تھی، ظالم کے سامنے اپنا سر پیش کرنے والی عزاداری تھی کہ ہمارا سر حاضر ہے چاہے اس پر جتنی ضربے مار لو، یہ سینہ حاضر ہے چاہے اس پہ جتنی بخشیاں مار لو۔ کیوں؟ یہ والی عزاداری جو ہے وہ خود امام حسین نے سکھائی ہے کہ ظالموں تم تلواروں کو سیکل کرو، ہم گلے لے کے آ رہے ہیں، تم تلواریں سیکل کرو ہم گلے لے کر آ رہے ہیں۔ جب تلواریں چلیں گی تو تلواریں کند ہو جائیں گی، گلے اتنے زیادہ ہے کہ ان گلوں کو کاٹتے کاٹتے تلواریں کند ہو جائیں گی، گلے ختم نہیں ہوئے، ایک کے بعد ایک آئیں گے، ایک کے بعد ایک آئیں گے۔ حلمین کی آواز یا مبارزہ طلبی کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی، اتنے لوگ خیمے سے آتے رہیں گے کہ معلوم ہوگا کہ چھوٹے چھوٹے بچے بھی بڑی بڑے طاقتوں سے ٹکرانے کے لیے اور لشکر سے لڑنے کے لیے خود آ گئے۔ یہ جذبے جو کربلا میں امام حسین نے پیدا کیے تھے اس کو نظر میں رکھتے ہوئے عزاداری کو وسیلہ بنایا گیا۔ جو جناب زینب سلام اللہ علیہا چاہتی تھی کہ جناب زینب جب کوفے میں داخل ہو رہی تھی تو یہ عزاداری کے جلوس تھا، یہ عزاداروں کا جلوس تھا جو کوفے کے اندر داخل ہو رہا تھا۔ جناب زینب نے عزاداری بعد میں رسوماتی شکل میں نہیں قائم کی بلکہ عزاداری کو عملی شکل میں شام غریبہ ہوتے ہی عزاداری شروع ہوئی، عزاداری شروع ہوئی۔ اور زینب نے کہا تھا شام غریبہ میں یہ تھا کہ ہمیں ہمت سے کام لینا ہے، ہمیں حوصلوں سے کام، اگر ہم روتے رہیں گے تو پھر امام حسین علیہ السلام کا جو مقصد تھا وہ حاصل نہیں ہوگا، اب ہمیں آنسوؤں کو ضبط کرنا ہے، اب ہمیں رلانے کا وقت ہے، اب رونے کا وقت نہیں ہے، اب رونے کا نہیں رلانے کا وقت ہے، اب عزاداری ہم برپا کریں گے، اب ہم لوگوں کو رلائیں گے غم حسین سنا سنا کے۔ اب جناب زینب نے قافلہ جو ترتیب دیا تو اب جناب زینب مصائب پڑھ رہی تھی، کربلا کا ذکر کر رہی تھی، لوگ رو رہے تھے، پورا کوفہ رو رہا تھا، زینب مجلس برپا کر رہی تھی۔ یہ جو مجلس تھی یہ جلوس عزائے حسین تھا جو کوفے کے بازار، یہ پہلا جلوس تھا امام حسین کے غم کا۔ تو یہ جلوس کیسے نکالا گیا اور زینب کے کبرا نے اس جلوس کو کس طرح سے نہضت میں بدلا اور کس انداز میں، کیا انہوں نے یہ ذکر رسمی طور پہ کیا یا حقیقی معنوں میں کیا، اس کا مقصد کیا تھا، اس بیان کا مقصد کیا تھا، تقریر کا مقصد کیا تھا، جناب زینب نے جو ذکر حسین کیا اس ذکر حسین کا مقصد کیا تھا، وہ مقصد کوفے کے دربار میں حاصل ہوا، وہ مقصد دربار شام میں حاصل کیا گیا۔ یہ جو مقاصد جناب زینب نے حاصل کیے اس کو کہتے ہیں کہ عزاداری اور ذکر حسین کو۔ چوتھے امام نے پھر دربار میں منبر طلب کیا تاکہ وہاں پر ذکر حسین کر سکے۔ تو یہ ذکر حسین کے بار بار جلوسوں کو روک روک کے جو مصائب پڑھے جا رہے تھے یہ عزائے حسین ہو رہی تھی۔ تو کیسے انہوں نے عزاداری کی کہ جس کے وجہ سے ظالم کے چہرے سے نقاب اٹھی، उन्होंने सर नहीं झुकाए बल्कि सर उठा के चले, तो वो कौन से मकासिद थे जो उन्होंने आजादारी के जरिए से हासिल करना चाहे, और वो हासिल हुए या नहीं हुए, इसके बारे में हमें बहस करना है, इस तक पहुंचने की हमें कोशिश करना है। तो अभी ये जो पूरे मुल्क में, पूरी दुनिया में इस वक्त जो है, ये जो आजादारी जो लोग मकसद के तौर पे करना चाह रहे हैं या सिर्फ इसकी शक्ल बाकी रखना चाह रहे हैं, ये दो नजरिए, ये शक्ल बाकी, शक्ल को क्यों बाकी रखा जाता है, ताकि हकीकी आजादारी की राह हमवार की जाए। अगर शक्ल से हकीकी आजादारी की राह, तो अब बाज लोगों का यह नजरिया है कि ये जो अशकाल है इनकी, इसके जरिए से मकसद हुसैन की तकमील हुई है, क्योंकि अभी जो बुजुर्गवार ने इराक से जो कैसेट आई है, इराक से जो बुजुर्गवार ने तकरीर की है, वो ये नजरिया पेश कर रहे हैं कि ये जो रस्म है मिसाल के तौर पर खमाजनी की, इसकी वजह से पाकिस्तान में लोग शिया हुए, यानी अगर ये रस्म अदा नहीं की जाती तो कोई शिया ही नहीं होता। तो जितने शिया हुए, तीन ही लोग 100 साल पहले शिया थे, इसकी वजह से पूरी शियत फैली है, यानी मकसद हुसैन हासिल हुआ है इस जरिए से, लिहाजा ये जरिया जो है वो बेहतरीन जरिया है। अब इस पर बहस करने की जरूरत है कि वाकई पाकिस्तान में जितने शिया हुए हैं वो कमा के जरिए से हुए हैं, कि अगर हम पे कमा पे पाबंदी लग जाएगी तो सारे लोग पलट जाएंगे, फिर कोई शिया नहीं रहेगा। क्योंकि अब ये कहा जा रहा है कि अगर पाकिस्तान में कमाजानी पर पाबंदी लगाई जाए तो सारे लोग पिछले पांव पलट जाएंगे और कोई शिया बाकी नहीं रहेगा। तो क्या आप ये चाहते हैं कि कोई शिया बाकी ना रहे? ये चाहते हैं कि कमाजानी के खिलाफ बोले ताकि पूरे लोग पलट जाएं? क्या ये बाकी सूरत हाल है शियों की, इराक के, पाकिस्तान की? या पाकिस्तान में शियत फैली ही आजादारी के जरिए, यानी इसके जरिए, कमाजानी के जरिए से? अब ये नजरिया कहता है, मुस्लिम नजरियात पे बात कर रहा हूं, फैसला मैं नहीं सुना रहा हूं, कि ये नजरिया कहता है कि इसकी वजह से चूंकि हुआ है, लिहाजा ये मकसद तक पहुंचने का जरिया बना है, खुद ये हदफ नहीं है, यानी मारना खुद हदफ नहीं है, हमा खुद हदफ नहीं है, बल्कि ये हदफ है मकसद हुसैन की तकमील का। मकसद हुसैन क्या है? हिदायत बशरी है, हिदायत बशरी हासिल हुई है इसके जरिए से, ये दावा पेश किया गया है अदालत में। अब ये अदालत फैसला करे कि क्या वाकई ऐसा हुआ। अगर फर्ज कर लिया जाए, अदालत अगर फर्ज कर ले कि हाँ इसके जरिए ही से तशय्यु फैली है, अगर ये ना होता तो आजादारी ना फैलती, अगर ये मान लिया जाए, तो इस वक्त भी आया यही सूरत हाल है जो 100 साल पहले थी। क्योंकि आप मुकदमे में ये कह रहे हैं कि 100 साल पहले सिर्फ 3 लोग शिया थे, इसकी वजह से लोग पूरे पाकिस्तान में, जो चंद करोड़ आज जो है वो पाकिस्तान में शिया है, मुझे तादाद नहीं मालूम है कि 3 करोड़ है कि 5 करोड़ है, जितने भी करोड़ है, मगर करोड़ों में है, लाखों में नहीं है। अब जो करोड़ों में शिया है वो सिर्फ 3 थे इससे पहले, इसके बाद करोड़ों में फैले, तो वो चीज को कैसे खत्म किया जा सकता है कि जिसके जरिए से करोड़ों लोग हिदायत पाए? अगर ये बात को सच मान लिया जाए तो फिर ये बात होगी कि क्या इस वक्त भी ये चीज करोड़ों को शिया बना सकती है? अगर बना सकती है तो इसको कोई खत्म नहीं कर सकता, क्योंकि ये हदफ तो नहीं है, वसीला है, और उस हदफ तक पहुंचने के लिए जो हिदायत हमारा मिशन है, अगर इससे नतीजा हासिल हो सकता है और फिर ये चीज शरीय हिसाब से जायज भी हो, तो उन्होंने फिर दूसरी बात ये कही कि सड़क पर जिस तरह से लिबास उतारा जाता है वो हराम है, यानी ये हराम जरिए से काम हासिल नहीं किया जा सकता। वो भी इस बात के कायल है कि ये वसीला है और हदफ चूंकि मुकद्दस है, लिहाजा हर चीज को वसीला भी नहीं बनाया जा सकता, नाजायज चीज को वसीला नहीं बनाया जा सकता है, गैर शरीय चीज को वसीला नहीं बनाया जा सकता है, लिहाजा बरसरे आम खवातीन के सामने सड़क पर नंगे होना ये शरीय हिसाब से जायज नहीं है, लिहाजा ये कहा कि ये हराम है। जायज किसको कहा? सिर्फ हल्का सा, हल्के सवार, ताकि उसको, उसके जरिए से आजादारी फैल सके। तो आया उसके जरिए से फैल रही है या रुकावट बन रही? अगर कोई ये साबित कर दे उनके सामने, ये दलायल पेश कर दे कि सरकार इसकी वजह से, फर्ज कीजिए कि लाखों शिया जो है वो होना चाह रहे हैं मगर इसकी वजह से नहीं हो रहे, उस वक्त आपका फतवा क्या होगा? क्योंकि ये भी तो नहीं कहा जा सकता कि वो जो है वो हमसे भी कम समझते हैं, ऐसा तो नहीं कहा जा सकता। ये दलायल उनके सामने रखे जाए, जब ये बात जब दलायल सामने आएंगे तो फिर कौन हमदर्द शिया ऐसा है जो कहेगा कि नहीं, लाखों लोग अगर गुमराह होते हो तो होते हो, लेकिन हम इस रविश को नहीं छोड़ सकते, इस रविश की खातिर हम लाखों लोगों को गुमराही में पड़े रहने देंगे मगर ये रविश नहीं बदलेंगे, ये कौन सा अकलमंद बयान दे सकता है? आप बताए। चुनाचे खुद ईरान के अंदर की मैं बात कर रहा हूं, शायद बहुत कम लोगों को ये सारी बातें मालूम है, क्योंकि मैं खुद उसका जो है गवाह है, महज मैं गवाह हूं और शायद बहुत सारे लोग उसके गवाह नहीं होंगे। लेकिन तो मैं आपको बताऊं कि खुम के अंदर जिस वक्त जुलूस निकला था तो वो एक साल नहीं कई साल निकला था, मैं उसका गवाह। और सिर्फ जो है अंदर नहीं खमाजनी का मातम हुआ था, बल्कि जो है हुसैनिया करबलाइया से जुलूस निकलकर चाराहे मर्दून, जो खून का जो है मशहूर खयाबान है, खयाबान इनकलाब जो से कहते हैं, वहां से निकलकर बाजार की सड़क तक आया था, जो 2-3 किलोमीटर तक का मार्च है। इस 2-3 किलोमीटर तक खमाजानी खून के अंदर हुई है और एक साल नहीं कई साल हुई है, तो फिर इस पर पाबंदी क्यों लगाई गई? कुछ रिपोर्टें सामने आई जिसको हम बयान नहीं कर सकते, रिपोर्टें सामने, खुद सऊदी के 12 लोग पकड़े गए थे ईरान के अंदर, जो ये चाह रहे थे कि वो ये कह रहे थे कि हम जब वहाबियत फैलाने के लिए जाते हैं अहले सुन्नत के दरमियान में, तो जो जिस चीज से हमें फायदा होता है शियों के खिलाफ महाज आ रही का, इसके जरिए से होता है, लिहाजा हम इसको तरवीज करेंगे। कौन इस बात को समझेगा कि वहाबी चाहते हैं कि ये तरवीज पाए? आपको यकीन आएगा? लेकिन ये शवाहिद मिले, वो लोग पकड़े गए, जिसके बाद जो है ये हुक्म सादिर करना पड़ा कि इसके जरिए से नुकसान हो रहा है। आपको नहीं मालूम ना आप कौन से तबलीग कर रहे हैं? पाकिस्तान वाले कहां तबलीग कर रहे हैं? अफ्रीका में आप लोग जाके तबलीग कर रहे हैं? यूरोप में आप लोग तबलीग कर रहे हैं? यूरोप में आपके उलमा जाके तबलीग कर रहे हैं शियत की? अफ्रीका में जो युगांडा में और जो है नाइजीरिया में और जो है तंजानिया में और जो है और सोमालिया में जो लाखों की तादाद में लोग शिया हो रहे हैं, आप शिया कर रहे हैं उनको? आपकी वहां पे जहमतें हैं, आपको पता है क्या क्या क्या चीजें जो है सामने पेश की जा रही है, आपको पता है उसका? इस वक्त यूरोप में क्या सूरत हाल है? पहले हम जिन लोगों को तबलीग करते थे, हमारे मुखातिबीन जुहला हुआ करते थे, हमारे मुखातिबीन जो है वो दुनिया के पिछड़े हुए लोग हुआ करते थे। आज हमारे मुखातिबीन जो है वो मामूली दर्जे के लोग नहीं है, बल्कि जो है वो ब्रिटानिया की पार्लियामेंट के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हमारे सामने ठहरे हुए हैं और शियत को समझना चाहते हैं। हम कोई भी हरकत गैर मंतिकी इस वक्त नहीं कर सकते, हमारी थोड़ी भी हरकत जो है इस वक्त जितनी पढ़े लिखा जहन है यूरोप का, वो इस वक्त शिया होने के लिए खड़ा हुआ है। जॉर्ज ग्रेवे शिया हो चुका है, आप प्रेस टीवी में देखिए, जॉर्ज ग्रेवे शिया हो चुका है, टोनी ब्लेयर की साली शिया हो चुकी है, हॉलीवुड की बड़ी बड़ी शख्सियतें शिया हो चुकी हैं, और इस वक्त बहुत बड़े बड़े प्रोफेसर ठहरे हुए हैं, और कई प्रोफेसर इस वक्त खुम में आप जाके देखिए, आप बाकरुल उलूम जो मिसबाह यज़दी का है, आप वहां जाइए सदराई फलसफा पढ़ने के लिए, बड़े बड़े फिलोसोफर इस वक्त जो है ब्रिटानिया यूनिवर्सिटी से आ रहे हैं। ये सारी बातें जो है ना आपके सामने पेश नहीं की गई हैं, जिसकी वजह से आप तक हकायक नहीं पहुंच पाए हैं। अजीजा निगरानी, बहुत सारी बातें हो सकता है कि बुजुर्गान ने इस तरफ तवज्जो ना दी हो और रवा रवि में उनकी उनकी जो है ना जबान से कुछ जुमले निकल गए हो, जिसको पकड़कर दुश्मन फायदा उठाएगा। हो सकता है उन्होंने रवा रवि में कोई बात कह दी हो कि मैं भी वली फकी हूं, ये हो सकता है रवा रवि में कहा हो, लेकिन कुछ लोग जो मोहरिज हैं इसका फायदा उठा सकते हैं। ऐसा फायदा दुश्मनों ने बहुत उठाया, वो तो हो सकता है कि कोई बात जबान से निकल गई हो, अगर इस तरफ वो मुतवज्जे होते तो शायद जो है वो अपने शायद वो अल्फाज को ادائیگی کے وقت ہمارے پاس ہمارے لیے بھی مشکل ہوتی ہے. ممبر سے کچھ الفاظ جو ہیں وہ کچھ کہہ دیتے ہیں اور جو ہے روا روی میں کچھ جملے نکل جاتے ہیں جو ہمارا مقصد نہیں ہوتا. اگر بیان کا مقصد یہ رہا ہو کہ میں بحیثیت ولی فقیہ حکم دے رہا ہوں کہ مارو, تو یہ حکم ولی ولایت فقیہ کا سارے ولی فقیہوں پر بھی, سارے جو ہے نا مراجع پر بھی واجب ہو جائے گا. معلوم ہے یہ دونوں بھی پتا ہے کہ بحیثیت ولی فقیہ اگر کوئی حکم صادر ہوتا ہے تو وہ حکم سارے مراجع پر لاگو ہوتا ہے, خود ان پر بھی لاگو ہوتا ہے اور دیگر مراجع پر بھی لاگو ہو جاتا ہے. مثال کے طور پر مرزا شیرازی نے تحریم تمباکو کا فتویٰ دیا تھا, وہ ولائی حکم تھا, اس کو اس پر عمل کرنا دیگر مراجع پر بھی واجب ہو گیا تھا. یعنی بحیثیت ولی فقیہ جو حکم اجتماعی مسائل اور مصلحت کے لیے دیا جاتا ہے اس پر عمل کرنا تمام مجتہدین پر واجب ہے. اگر بحیثیت ولی فقیہ کوئی حکم دیا جاتا ہے تو ان پر بھی واجب ہوتا ہے عمل کرنا اور دوسروں پر بھی واجب ہو جاتا ہے, پوری ملت پر واجب ہو جاتا ہے, پورے علماء پہ واجب ہو جاتا ہے, پورے فقہا پہ واجب ہو جاتا ہے. بحیثیت ولی فقیہ یہ مسئلہ یہ ہے جو ہم کو سمجھائیں گے. تو عزیزان گرامی, دشمن کبھی کبھی ان الفاظ سے غلط استعمال کرتا ہے, اس کے لیے ہمیں جو ہے متوجہ رہنا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ایسا ہو چکا ہے, میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ دشمن فائدہ اٹھا سکتا ہے, اسی لیے میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ ایک مرجع کی بات کو تو واقعی توڑ موڑ کے پیش کیا گیا میرے اعتبار سے, وہ ہے آیت اللہ وحید خراسانی. آیت اللہ وحید خراسانی کا ترجمہ بالکل غلط کیا گیا, وہ کچھ اور کہنا چاہ رہے ہیں, مترجم کچھ اور بیان کر رہا ہے, ترجمہ کچھ اور ہو رہا ہے, ترجمہ بھی صحیح ہو رہا ہے لیکن وہ اپنی ذہنیت سے ترجمہ کر رہا ہے, ترجمہ بھی اپنی ذہنیت سے کر رہا ہے, وہ ذہنیت سے نہیں کر رہا ہے جس ذہنیت سے وہ بول رہے ہیں. اب غور فرمائیے کیسے بات کو توڑا جاتا ہے. آیت اللہ وحید خراسانی آیت اللہ العظمیٰ مرجع عظیم ترین شخصیت ہے وہ, لیکن اس عظیم ترین شخصیت کے بیان کو دشمنوں نے غلط استعمال کر کے غلط پروپیگنڈا کیا کہ یہ جو ہے یہ کہہ رہے ہیں, جبکہ وہ یہ نہیں کہہ رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ سینہ زنی سے ان کی مراد ایران میں ہونے والی سینہ زنی, اس کے آپ قائل ہیں نہیں, اس کو بھی قائل ہے سینہ زنی, یعنی سینہ کو بھی سینہ زنی ماتم کرنا, یعنی ہاتھ سے ماتم کرنا بغیر خونی, تو پورے ایران میں جو ماتم سینہ زنی ہوتا ہے کیا اس میں خون نکلتا ہے سینہ زنی میں ایران میں؟ نہیں نکلتا. وہ کیا کہہ رہے ہیں سینہ زنی, وہ کیا کہہ رہے ہیں زنجیر زنی. اب آپ بتائیں ایران میں جو زنجیر زنی ہوتی ہے کیا اس میں خون نکلتا ہے؟ آپ بتائیں نہیں نکلتا. وہ کیا کہہ رہے ہیں زنجیر زنی و سینہ زنی, بے حد عروج ہونا چاہیے, بہت زیادہ ہونا چاہیے جس سے خون نہیں نکلتا ہے. اگر خون نکل بھی جائے فرزند تو کوئی اشکال کی بات نہیں, وہ یہ کہہ رہے ہیں. یعنی آپ ماتم کر رہے ہیں, فرض کریے اگر نکل جائے تو ٹھیک ہے, آپ جو ہے زنجیر مار رہے ہیں, فرض کیجیے کہ زنجیر سے بھی جو ہے خون نکل گیا, حتیٰ اگر خون ہم حتیٰ اب دیکھیے فرض میں بھی آپ کو سمجھ میں آئے گا, حتیٰ اگر خون خارج ہو تب بھی مسئلہ نہیں, وہ یہ کہہ رہے ہیں. ایران اور عراق میں خون کے ماتم کو صرف خما کو کہا جاتا ہے جس کو تدبیر کہا جاتا ہے. یہ جو ہے خما سے مراد خونی ماتم ہوتا ہے, نہ کہ سینہ زنی سے اور زنجیر زنی سے. تو آیت اللہ وحید خراسانی کے بیان کو توڑ موڑ کے پیش کیا گیا, یہ میں کہہ رہا ہوں ان مراجع کرام سے. آپ کچھ کہتے ہیں لوگ کچھ اور سمجھتے ہیں, آپ اس کچھ اور ذہنیت سے کہنا چاہ رہے ہیں, کچھ اور بات کہنا چاہ رہے ہیں لیکن سمجھنے والا کچھ اور سمجھ رہا ہے, تو اس کی وضاحت کی ضرورت ہے, اس کی وضاحت کی ضرورت ہے. اور شخصیات کا احترام ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے عوام تک صحیح ترجمانی کرنا, اور خود اساتید پر جو ہے شاگرد اعتراض کر سکتے ہیں, وہ اعتراض کریں اور ان کو بتائیں کہ جو ہے یہ بھی مسائل ہیں, اس میں جو ہے کوئی شرمانے کی بات نہیں ہے. مثال کے طور پہ پاکستان کے ایک بڑے استاد کو میں نے فون کیا, انہوں نے کہا کہ اگر کچھ باتیں آپ کے پاس ہیں تو وہ مجھے منتقل کیجیے, اس میں کوئی شرمانے کی بات نہیں ہے, تاکہ مجھے پتا چلے کہ کیا ہو رہا ہے. تو انہیں بھی پوچھنا چاہیے کہ کیا ہو رہا ہے, آپ ہمیں مطلع کیجئے, اور وہ پوچھیں گے تو بتائیں گے انشاءاللہ اور مسئلہ یقیناً حل ہوگا. تو عزیزان گرامی, کوئی کوئی شیعہ ایسا نہیں ہے جو تشیع کے خلاف کوئی کام کرے، لیکن غفلت میں سب کچھ ہوتا ہے، نادانی میں سب، نہ جاننے کی وجہ سے، یا یہ کہ جو ہے غفلت اور پردہ پڑھنے کی وجہ سے، اور دشمن کمین میں بیٹھا ہوا ہے، دشمن نہیں چاہتا کہ حقیقی عزاداری یہ لوگ برپا کریں، یہی وجہ ہے کہ دشمن چاہتا ہے کہ ان کی عزاداری کھوکھلی ہو۔ اس میں بہت سارے شواہد موجود ہیں، میں آپ کو کتابیں تک بتا سکتا ہوں کہ اس وقت جو دشمن کتابیں لکھ رہا ہے، برطانیہ سے جو کتابیں چھپ چکی ہیں اور جو ہے امریکہ سے جو کتابیں چھپ چکی ہیں، اس وقت امریکی چینل جو چاہ رہے ہیں پیسہ خرچہ کر رہے ہیں، امریکی امبیسیاں کیا کر رہی ہیں، اس وقت جو ہے عراق کے اندر اطلاع ملی ہے کہ خود حماس تقسیم کیا گیا ہے، امریکی امبیسی سے کیا گیا ہے، کفنیاں تقسیم کیے گئے ہیں، ہمیں تقسیم کیے گئے ہیں، وہاں سے جو ہے مفتی تک وہ لوگ بناتے ہیں، امریکی مفتی بنتے ہیں، جس طرح سے وہابیت بھی لوگ کر رہے ہیں، وہابی علماء، علماء نے کتنے لوگوں کو علماء بنایا جا رہا ہے، یعنی بڑی داڑیاں والوں کو انتخاب کر کے ان کو جو ہے وہ مبلغ کے طور پر پیش کیا جاتا ہے، تو جس طرح سے وہابی مبلغین وہابیت کے لیے خطرہ ہے، اسی طرح سے وہ لوگ شیعوں کے اندر بھی ایسے مبلغ پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو یہ دشمن کی سازشیں کیوں ہو رہی ہیں؟ اس کی وجہ سے ہو، کیونکہ ایک حقیقی آزاداری ایک ملک میں کامیاب ہو چکی ہے، دوسرا ملک بھی کامیاب ہو چکا ہے، وہ کون سا؟ اب آپ جا کے دیکھیے لبنان میں کیسی قسم کی آزاداری ہو رہی ہے، جیسے پاکستان اور ہندوستان میں ہو رہی ہے ویسی ہو رہی ہے، کچھ اور قسم کی ہو رہی ہے، وہ آگے بڑھے یا نہیں بڑھے، یہ جہاں جہاں پر آپ دیکھیں، اصل مسئلہ آزاداری ہی کا ہے، آزاداری ہی ہمارے لیے سب سے بڑی کامیابی کا راز ہے عزیزان گرامی، آزاداری کے بغیر تو ہم کچھ بھی حاصل نہیں کر سکتے، ہمارے پاس جو کچھ بھی ہے وہ آزاداری، تو آزاداری جن ملکوں میں کامیاب ہوئی ہے اس ملکوں کی کامیابی کو سمجھ کر دشمن چاہتا ہے کہ ایسی آزاداری کسی اور ملک میں قائم نہ ہو سکے۔ اگر فرض کیجئے کہ شام کے اندر صحیح آزاداری قائم ہو جاتی اور آزادار وہاں پر موجود ہوتے تو داعش کبھی بھی سیریا میں داخل نہ ہوتی عزیزان گرامی، آپ بتائیے کیا حقیقی آزاداروں کی موجودگی میں ظلم پنپ سکتا ہے، ظالم پنپ سکتے ہیں؟ یہ لشکر یزیدی، یہ لشکر شامی، کیا یہ شام کے اندر داخل ہو سکتے تھے؟ اگر حقیقی معنوں میں عراق میں آزادار ہوتے تو داعش عراق میں قدم رکھ سکتا تھا؟ کیوں لبنان میں قدم نہیں رکھ پا رہا ہے؟ کیوں ایران میں قدم نہیں رکھ پا رہا ہے؟ اس لیے کہ وہاں حقیقی آزادار موجود ہیں، سچی آزاداری موجود ہے۔ یہ سچی آزاداری وہ نہیں چاہتے کہ پاکستان میں قائم ہو جائے، ہندوستان میں قائم ہو جائے، بحرین میں قائم ہو جائے، عراق میں قائم ہو جائے، اسی لیے کہتے ہیں ویسی آزاداری ہو جو تازیہ داری کی شکل میں ہو، جس کا کوئی ہدف نہ ہو، جس کا کوئی مقصد نہ ہو، اربعین ہو لیکن اس اربعین میں کوئی کتابچہ نہ تقسیم کیا جائے، کھانا تو کھلایا جائے لیکن فکر نہ بنائی جائے، اس قسم کی آزاداری ہو جہاں شعور آزاداروں سے شعور چھین لیا جائے، تاکہ کوئی ایسی تقریر نہ کی جائے کہ جس کی وجہ سے انقلاب برپا ہو سکتا ہے۔ یہاں اربعین تو ہو لیکن سجاد کے بغیر، اربعین تو ہو لیکن زینب کے بغیر، جو اربعین زینب کے بغیر ہو وہ اربعین نہیں ہے، جو اربعین سید سجاد کے بغیر ہو وہ اربعین نہیں ہے۔ وہاں ضروری ہے کہ مراجع وقت یہ 1 کروڑ کے مجمع سے خطاب کر کے مقصد حسین کی وضاحت کریں کہ حقیقت میں حسین کیوں شہید ہوئے تھے، یہ اگر 1 کروڑ کا مجمع، یہ 2 کروڑ کا مجمع واقعی آزادار بن جائے گا تو دنیا سے ظلم و ستم کا خاتمہ ہو جائے گا، پوری دنیا میں جو ہے تابوتیت کا خاتمہ ہو جائے گا، ظلم و بربریت کا خاتمہ ہو جائے گا۔ واقعی آزاداری کی ضرورت اس وقت ہر ملک کو ضرورت ہے، اور اچھے لوگ اس کا استقبال کرتے ہیں، اس لیے کہ اچھے لوگوں کے خلاف نہیں ہے، اچھے لوگوں کو باقی رکھنے کے لیے ہے، نیک لوگوں کے خلاف، نیک لوگوں کو ڈرنے کی ضرورت نہیں، اگر آپ انصاف پسند ہے تو آپ کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، آزاداری سے ڈرنے کی ضرورت ان کو ہے جو ناانصافی کر رہے ہیں، جو بے عدالتی سے کام لے رہے ہیں، ان کو ڈرنا ہے جو ظلم کر رہے ہیں، ان کو ڈرنا ہے جو ستم کر رہے ہیں، ورنہ آزاداری سے خوف آپ کو نہیں کھانا ہے، آزاداری سے خوف ظالموں کو کھانا ہے، مظلوموں کو نہیں، اس لیے کہ مظلوموں کی خاطر تو آزاداری ہو رہی ہے، سچوں کو بچانے کے لیے تو عزاداری ہو رہی ہے, دین کو بچانے ہی کے لیے تو عزاداری ہو رہی ہے, وقار عظمت اسلام کو بچانے ہی کے لیے تو عزاداری ہو رہی ہے. لہذا عزاداری اگر ان کی خاطر نہ ہو, عظمت اسلام بچانے کی خاطر نہ ہو, تو پھر وہ کون سی عزاداری ہوگی؟ وہ عزاداری دشمن پسند عزاداری ہوگی, ظالموں کی پسند والی عزاداری ہوگی, یزید کی پسند والی عزاداری ہوگی. اس کے لیے ہمیں کوشش کرنا ہے, اور ایک آدمی کی کوشش سے ہونے والا نہیں ہے, سب مل کے کوشش کرنا ہے, سب مل کر اس میں حصہ لینا ہے, تب کہیں جا کر رہے. کیونکہ اللہ اس قوم کی حالت کو نہیں بدلتا جو قوم خود اپنی حالت کو نہ بدلنا چاہے. عزیزان گرامی, اب آپ دیکھیں کہ کتنی ضروری ہے عزاداری. اب آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ عزاداری کس قدر ضروری ہے. اگر یہ عزاداری نہ ہو تو یتیموں کا کوئی پرسان حال نہ ہوگا, اگر عزاداری نہ ہو تو کوئی غریب الوطن کا پرسان حال نہ ہوگا, اگر عزاداری نہ ہو تو کسی مسافر کا کوئی نگہبان نہ ہوگا, اگر عزاداری نہ ہو تو کوئی ابن السبیل کو پوچھنے والا نہ ہوگا, اگر عزاداری نہ ہوگی تو غریبوں مسکینوں کا کوئی پرسان حال نہ ہوگا, پیاسوں کو کوئی پانی نہ پلائے گا اگر کربلا نہ ہوگی. امام حسین نے اس بات کا دھیان نہیں کیا کہ میرے بچے پیاسے رہ جائیں گے. سامنے دشمن کے کاروان کو دیکھ کے کہا مشکیزے کھول دو, دشمنوں کو پانی پلا دو, لیکن یہ نہیں سوچا کہ اگر پانی ختم ہو جائے گا تو میرے بچوں کا کیا ہوگا. یہ امام حسین علیہ السلام نے نہیں سوچا. پہلے پیاسوں کو دیکھا جائے. اگر پیاسے جانور ہی کیوں نہ ہو, روایتیں کہتی ہیں کہ اگر کوئی جانور پیاسا ہو اور اس کو آپ نے پانی پلا دیا تو گویا جنت آپ پر واجب ہے. کسی جانور کی پیاس کو دیکھ کر اگر کوئی درد محسوس نہیں کر رہا ہے تو وہ انسان نہیں ہے. انسان وہی ہے جو کرب محسوس کرے, انسان وہی ہے جو درد محسوس کرے. جو درد انسانوں ہی کا نہیں حیوانوں کے لیے بھی جو تڑپے, اسے حسین کہتے ہیں, اسے حسین کہتے ہیں. امام حسین علیہ السلام اس انسان کا نام ہے, اس انسان کا نام ہے کہ جس نے حق کے نفاذ کے لیے, سنت نبی کو بچانے کے لیے, سیرت رسول کے تحفظ کے لیے, نظام قرآن اور نظام اسلام کی حفاظت کے لیے, رسول اللہ کے بتائے ہوئے تعلیمات کو باقی رکھنے کے لیے امام حسین علیہ السلام نے اپنا سب کچھ نثار کر دیا. اور نثار کرنے کے بعد یہ نہیں کہتے کہ پروردگار میں نے تجھ پر علی اکبر کو نثار کر دیا, تجھ پر میں نے علی اصغر کو نثار کر دیا. منت نہیں جتاتے حسین, یہ نہیں کہتے کہ پروردگار میں نے تیری راہ میں کیا نہیں دیا, بلکہ کہتے ہیں پروردگار میں نے تیری راہ میں کچھ بھی نہیں دیا, یہ سب کچھ تیری بارگاہ میں کچھ نہیں ہے. حسین کے پاس کچھ نہیں ہے جو تجھے دے سکے, یہ جس میں ناتواں بھی تیرے حوالے, یہ کمزور جسم بھی تیرے حوالے, یہ تین دن کا بھوکا پیاسا حسین بھی تیرے حوالے. یہ کہہ کے حسین ابن علی خود تلواروں کے درمیان کھڑے ہو کے کہتے ان کا نذیر محمد لم یستقم الا بقتلی فیا سیوف خزینی, اے تیروں, اے تلواروں, اے نیزوں, اگر میرے قتل کے بغیر استقامت نہیں مل سکتی تو تلواروں آؤ, تیروں آؤ, نیزوں آؤ, حسین کا جسم حاضر ہے. یہ کہہ کے فرزند فاطمہ نے ایک دو تیر نہیں کھائے بلکہ پورا جسم تیروں سے چھنی ہو گیا. ایک تیر نہیں, کئی تیر امام حسین علیہ السلام کے جسم, کوئی حصہ ایسا نہ تھا جسم کا کہ جہاں تیر نہ پیوست ہوا ہو. یہی وجہ ہے کہ جب پشت فرست حسین زمین پر آئے تو تاریخ یہ کہتی ہے, مقتل یہ کہتا ہے کہ تیروں نے پڑھ کے حسین کا استقبال کیا. اور جس میں حسین معلق رہا, وا محمد وا علی,
İlahi ya Seyyidi ve Mevlai. Ya Allah, Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahman, Ya Rahim. Parvardigara zikre fariz ve kabul farma. Mariyam başlayın. Hacca ziyarat ki müştahı istihbarat başlayın. Müslümanın ki can, mağla izzet ve ahlu ki ifadet farma. Parçam-ı İslam ve Müslümin ve sarı fıraz farma. Düşmanan-ı İslam, düşmanan-ı din ve müslümanan kut farma. Parçam-ı İslam ve Müslümin ve sarı fıraz farma. Parvardigara منجی عالم بشریت کے ضرور میں تعجیل فرما ایک وقت